اللہ الہ چھوڑتے ہوئے سانس کو اور اللہ سانس لیتے ہوئے. پر سے آہستہ تیز بولنا لا الہ الا اللہ, بولے تو سانس تیز ہو جاتی. اب آہستہ لے رہے سانس تو لا الہ, آہستہ لے رہے الا اللہ, ایسا ہو جائے گا. سالکین کو ذکر کو بہت اہمیت دینا ہے, بہت توجہ دینا ہے اس پہ, بہت اہمیت دینا, بہت فکر رکھنا ہے اس کی, اس کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ ذکر سے متعلق جو حدیثیں ہیں اور آیتیں ہیں, جو فضائل ہیں, وہ سننا, سنانا, یاد رکھنا, اس کا مذاکرہ کرنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متعلق کہاں کہاں کیا کیا ہے, احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متعلق کہاں کہاں کیا کیا ہے, بزرگوں کے واقعات میں. اس کے لیے فضائل ذکر پڑھنا سننا بہت مفید ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل ذکر جو ہے وہ پڑھنا بھی چاہیے, گھر میں اس تعلیم میں بھی ہونا, یا خود سے بھی آدمی مطالعہ کرے اس کا اور سنے بھی. اتنا کہ اس کی فضیلت کی وجہ سے اس کا شوق ہو جائے. ارے بھائی یہ اتنی اہم چیز ہے, اتنی اہم چیز ہے, اتنی اہم چیز ہے, اتنا فائدہ ہے اس میں, اتنا فائدہ ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ حبی نسبت کے غالب کرنے کے واسطے یہ تریاق ہے, بہت زبردست چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت والی نسبت یہ مین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت والی جو نسبت ہے وہ قوی سے قوی تر ہو, تازہ سے تازہ رہے, غالب سے غالب رہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا کافی نہیں ہے, محبت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا کافی نہیں ہے, محبت ضروری ہے. حضرت شیخ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا ہے کئی مرتبہ, فرماتے تھے کہ شیطان جو ہے اللہ کو جانتا بہت ہے, محبت نہیں کرتا. شیطان عارف تھا, عاشق نہیں تھا. اتنا بڑا عارف تھا کہ اپنی غوایت کی نسبت اس نے اللہ کی طرف ہی کی ہے, اتنا کم واحد تھا وہ. یعنی اس مزار کے اثر کو اور اس مہادی کے اثر کو دیکھتا تھا, پہچانتا تھا کہ کون سے اسم کی تجلی مجھ پر ہوئی اور فعل کس کا کام کر رہا. قال فبیما اغویتنی, چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں قسم کھا کے بولتا ہوں کہ میں انسان کو خاموش نہیں بیٹھنے دوں گا, ان کے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. تو بِمَا أَغْوَيْتَنِي میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور شیطان کو حکم دیا کہ تو سیدھا کر, اس نے سیدھا نہیں کیا. تو شیطان اس کو جانتا تھا کہ میں نے سیدھا کیوں نہیں کیا, انہوں نے کرایا نہیں اس لیے میں نے کیا نہیں. یہ بات ہے بھیما غویتنی کا. ایسے تھوڑی تھا کہ اگر ان کو کروانا ہوتا تو میں نہ کرتا, ان کو خود ہی نہیں کروانا تھا سجدہ مجھ سے. قصے آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو, گر میسر ہو تو فرصت. علامہ اقبال, تو اقبالیات کو بہت پڑتا ہے نا, نہیں پتا ہے. یہ ابلیس نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا ہے، غالباً مکالمہ ان دونوں کا ہی ہوا. اگر جناب باری میں کبھی موقع ہو تو پوچھنا کہ آدم کی جو رنگینی ہے آدم کے قصے کی، وہ کس کے خون سے ہے، وہ کس کے خون سے ہے، بولنے کا مطلب تھا اس کا. قصے آدم کو کر گیا کس کا لہو، قصے آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو. تو وجہ اس کی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی جس وقت انہوں نے جنت میں وہ شجرا کے پاس چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا، فاکلا منہا، تو آدم علیہ السلام کو بھی توحید کی معرفت تھی، تو پیغمبر ہی تھے، ان کو بھی تھی معرفت توحید کی. وہ یہ ہے کہ منع تو انہوں نے کر دیا لیکن قریب بھی وہ کرا دیں گے مجھے. منع کرنا دلیل ہے کہ وہ کروانے والے ہیں وہ کام. وہ کیسے معلوم ہوا تھا؟ وہ ایسے معلوم ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پہ خلیفہ بنایا ہے. جب زمین پہ خلیفہ بنایا ہے تو جنت میں ہمیشہ تو رکھیں گے نہیں، جنت میں ہمیشہ رکھیں گے نہیں تو جنت سے نکالنے کا تو سیٹ اپ ہے ہی جی ان کے پاس، کوئی نہ کوئی پران تو ہو گئی نا، بغیر پلانے کے کیسے ہوتا کام، حکیم کا وہ پلانے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی جب بحث ہوئی آدم علیہ السلام سے تو موسیٰ علیہ السلام پر آدم علیہ السلام غالب آ گئے. حدیث شریف میں احتجا آدم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی اور آدم علیہ السلام کی بحث ہو گئی. عالم برزخ میں ملاقات ہوئی، کہیں گے آپ وہ ہیں، آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خاص ہاتھوں سے بنایا، یہ شرافت ہے آپ کو، ہم لوگوں کو تو ایک ترتیب سے چلا دیا ہوا ہے، تمہارے کو تو باضابطہ بنایا ہے، اور جانے والا آپ کی قناب کی نسل میں انبیاء پیدا کیے، یہ ہے آپ سب سے پہلے نبی ہیں اللہ کے، آپ کو فرشتوں سے سجدہ کرایا ہوئے. جی 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 سنتے رہے آدم علیہ السلام. بابا صاحب ہیں، اب بابا صاحب کے سامنے فضائل سنا رہے ہیں، بابا یہ تمہارے کمالات ہیں. اس کے بعد آخر میں ایک شوشہ چھوڑ دیے، یہ کام بولے تھے اللہ میں آپ کو جنت میں کہ فلاں درخت کے قریب مت جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا کام کرنا کیا مشکل تھا؟ سارا کچھ آپ کو دیا، اتنا وہ آپ کو سب کچھ دیا، جنت میں کیا کمی دی آپ کو، کیا مصیبت پڑی تھی وہیں جانے کی؟ بولے تو نہیں کیا مصیبت پڑی تھی، بات کا مطلب تو وہی تھا نا. وہ ہمارے پاس ایک بچہ تھا مدرسے میں داڑوں حیدرآباد میں، وہ کہا کرتا تھا کہ آدم نہ کھاتے گندم کا دانا، فائدہ نہ ہوتا چلر خزانہ. یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات پیش کی تو کہنے لگے کہ میں نے کھا لیا ہوں. کہنے لگا ہاں کھایا آپ نے، اس کی وجہ سے تو ہوا یہ سارا. آپ کو کیسے پتا؟ مجھے کیسے پتا؟ تورات میں ہے، اور اللہ نے مجھ پہ تورات نازل فرمائی ہے، تورات مجھ کو دی ہے کتاب، تورات میں ہے لکھا ہوا. اچھا تورات کب لکھی ہوئی ہے؟ تو بولے تورات تو تمہارے بھی پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے لکھی ہوئی ہے. بولے بابا آدم کو بول رہے ہیں بیٹے صاحب. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے، بعض یہ کہ آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے، وہ تو پھر کروڑوں سال ہو گئے. وہ تو آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے، جیسا بھی روایت میں ہے، اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، کنفیوژن ہو رہا. یا آپ کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے، اس سے پہلے لکھی ہوئی ہے. کس نے لکھی؟ اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے تورات میں آپ کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے لکھا ہے. آپ نے کھایا، اور آپ نے کھایا، آپ گئے اس درخت کے قریب اور آپ کو جنت سے نکلنا پڑا ہے. تو موسیٰ آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ ایک بات بتاؤ کہ جس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے یا میرے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے تورات میں لکھ دیا تھا کہ آدم نے ایسا کیا، تو کیا مجھ سے یہ پاسبل تھا کہ میں نہ کرتا اس کو؟ کہنے کہ یہ تو پاسبل نہیں تھا. بس موسیٰ علیہ السلام لا جواب ہو گئے، حجت میں غالب آ گئے آدم موسیٰ علیہ السلام پر. تو توحید آدم علیہ السلام کے پاس بھی تھی, تو آدم علیہ السلام بھی اس بات کو القدر خیره و شره من اللہ تعالی, وہی اس میں ہادی بھی انہی کا اسم ہے, اس میں مضل بھی انہی کا اسم ہے. فعل کوئی سا بھی فعل ہو, ہدایت کا یا دلالت کا, اچھا یا برا, فاعل اس کا ایک ہی ہے. فعل ایک نسبت دو, تصوف کی زبان فعل ایک نسبت دو, خالق فعل اللہ ہوتا ہے, کاسب فعل بندہ ہوتا ہے, فاعل تو اللہ ہی ہے. تو آدم علیہ السلام کے پاس میں بھی توحید تھی, چونکہ وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ تو پیغمبر ہی تھے, وہ کیسے معرفت نہیں. اور شیطان کے پاس میں بھی توحید تھی, توحید سے واقف نہیں تھا, ویسی بات نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میرا پہلے سے طے تھا جنت میں پھل کھانا, اس درخت کے قریب جانا جسے منع کیا گیا ہوں. اور شیطان کے پاس میں بھی تھا کہ میرا سجدہ نہ کرنا پہلے سے طے تھا, یہ انہوں ہی نہیں کرا تو ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ آدم یہ کیا ہوا, تو کہنے کی غلطی ہو گئی. آدم علیہ السلام نے کہا اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ تو تمہارا ہی سیٹ اپ ہے, اس کو جانتے ہوئے کہنے کی غلطی ہو گئی. ادب کہ سامنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے ہی کرایا, لیکن غلطی تم لو اپنے سر پہ. کیوں اس واسطے کہ کاسب تو تم ہی ہے نا بھائی. آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا, ہم سے غلطی ہو گئی. کیونکہ یہ بے انتہا بے محبتی کی بات ہے, بے مروبتی کی بات ہے, غلطی کی بات ہے کہ اپنے آقا, اپنے محسن, اپنے خالق پر ایسی بات کی جائے جس سے بے ادبی ہو یا الزام آئے اس کے سر پہ. یہ تو آپ کا سیٹ اپ تھا, یہ کوئی بھی بول سکتا ہے یا تو آپ کا سیٹ اپ تھا, لیکن یہ تو بدتمیزی ہے. ادب سکھایا گیا ہے اور یہ محبت سکھاتی, محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. اذا خرجنی من السجن, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جیل سے نکال لیا. یوسف علیہ السلام فرما رہے ڈالا کون تھا وہ نہیں بول رہے, نکالا. اذا مرض تو فوائی اشفی, جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے, بیمار کون کرتا ہے وہ نہیں بولے. بات اصل میں یہاں یہ ہے کہ بیمار کرنا, جیل میں ڈالنا, گمراہ کرنا, نافرمانی کرانا, یہ جو لفظ ہے نا گمراہ, نافرمانی, جیل میں, قید میں, مصیبت میں جانا کرنا, یہ فعل الہی کی وجہ سے یہ نام نہیں ہے, اس کے بندے کے کسب کی وجہ سے یہ نامہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک بہت خاص توحید کی بات بتا رہا ہوں, توحید کا ایک سیکرٹ ہے, یہ راز ہے, عرض کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فعل خیر محض ہوتا ہے, اللہ کا فعل خیر محض ہے, وہاں شر نہیں ہوتا. اور جن لفظوں سے شر کا مفہوم متبادر ہوتا ہے, نکلتا ہے, وہ بندوں کے کسب کے امتزاج کی وجہ سے لگتا ہے وہ نام. حتیٰ کہ پاک ناپاک, جائز ناجائز, حلال حرام میں بھی یہی نسبتیں ہیں. کچھ چیزیں اصل میں بہت کھول کے عرض نہیں کی جا سکتی ہیں, خود سمجھنے کی ہوتی ہیں. خنزیر حرام ہے, ناپاک ہے, نجس العین ہے, اس میں کیا قصور ہے اس کا, اس میں ایسی نپاکی کیا بات ہے؟ تخلیق کے اعتبار سے اس میں کیا گڑبڑ ہے؟ شرعی جو نسبتیں ہیں نا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے. اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فعل ہوتا ہے نا، اس کے اعتبار سے وہ خیر محض ہے، وہ خیر محض ہے. جیسے گھوڑے کو پیدا کر دیا، جیسے بیل کو پیدا کر دیا، جیسے بکری کو پیدا کر دیا، ویسے خنزیر کو بھی پیدا کر دیا. اس کے بھی خالق ہیں، اس کے بھی خالق ہیں، اس کے بھی خالق ہیں، اس کے بھی خالق. اور خلق رحمت کی وجہ سے، خلق رحم ہے، خلق وجود میں آیا ہے رحم کی وجہ سے. پیٹ کے اندر کی چیز ناپاک ہے، پیٹ کے اندر تک ہے تک پاک ہے، اندر سے باہر آتے ہی ناپاک ہے. خون اندر ہے تک تو پاک ہی ہے نا بھائی، تبھی تو آپ پہ ناپاکی کا حکم نہیں لگ رہا. باہر آتے ہی ناپاک ہے، پیشاب پاخانہ اندر ہے تو ناپاکی کا حکم ابھی تو نہیں لگا اس پہ، باہر آئے تو ہی ناپاکی ہے. نہ تو آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے تھے، روزہ ہی نہیں رکھ سکتے تھے. یہ سب جو نسبتیں لگتی ہیں نا، خیر کی شر کی، خیر کی شر کی، اچھے کی برے کی، صحیح کی غلط کی، شیطان کی ہدایت کی، یہ ساری نسبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فعل کے اعتبار سے خیر محض ہے. وہ اس کے سمجھنے کا، اس کے تعقل کا جو موطن جگہ ہے، وہ اس سے اوپر ہونے کی ہوتی ہے. نظام تشریح سے اوپر ہٹ جا کے سمجھنا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو نظام تشریح کے اندر کے مرحلے میں، عقل سے کام لینے کا ہے وہ مرتبہ، اور کچھ بھی نہیں ہو. اور اسی تعقل کے مرحلے کو آپ اس سے اوپر لے کے جائیں گے معرفت کے اصول میں، ابواب میں، تو بالکل کانسیپٹ دوسرا ہے اس کا، وہ چیز دوسری ہوتی ہے. تھوڑا سا اشارہ میں نے کیا جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اس وقت موقع کے اعتبار سے، تو یہ میں بتا رہا تھا کہ عارف جو ہے نا، آدم علیہ السلام بھی آدم، معرفت جو ہے نا شیطان کے پاس بھی تھی، مگر وہاں آدم علیہ السلام عاشق بھی تھے، ان میں عشق تھا، محبت تھی. اسی لیے الزام نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اعتراض والی کوئی بات نہیں کی، بے ادبی والی کوئی بات نہیں کی. سمجھ گئے اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ بات اپنے سر پہ لینے کی ہے، سر پہ لینے کی نہیں ہوتی تو لگاتے بھی نہیں تھے میرے سر پہ. یہ سر پہ لینے کی کا مطلب میرے سر پہ لگائی، لگانا خود بتا رہا ہے. تو شیطان کو بھی لگائی تو اس کو سر پہ لینا تھا، یہ معاف ہو جاتا اگر وہ سر پہ لے لیتا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے سجدہ نہیں کیا. اتنی بڑی ڈیل نہیں تھی، بگ ڈیل نہیں تھی. کتنے لوگ سجدہ نہیں کرتے، اللہ میں ایسے تھوڑی اس کو ڈیل بنائے ہوئے، ناک کا مسئلہ نہیں، کیا گرنے کا ڈر ہے. بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ درخواست کی تھی، کہ پھر سفارش کی تھی شیطان کی کہ پروردگار یہ تو ہے ہی آپ کا نا، بہرحال معاف کر دو اس کو، کچھ کر کرا کے خود لپا تپی کر کے اس کو صحیح کر لو. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے، اسرائیلی روایت پتہ نہیں انہیں کے بارے میں، یہ کسی اور پیغمبر کے بارے میں، یا ہوا بھی واقعہ کہ نہیں ہوا. باقی صوفیہ نے ذکر کیا ہے اس کو، اور صوفیہ جس چیز کو ذکر کرتے ہیں اس کی کوئی اصل ہوتی ہے. تو یہ فرمایا کہ اچھا ایسی بات ہے، میری طرف سے ایک چانس دیتا ہوں، وہ یہ کہ آدم کی خبر کو سجدہ کر لے. آدم کو نہیں کیا تھا نا، آدم کی خبر کو کر لے، معاملہ جدھر کا ادھر کر، کیس ڈسمس. تو انہوں نے کہا بے تیرا کام ہو گیا، بہترین چانس ہے آدم کی خبر کو کر لے. تو کھکا مار کے ہنسا، کہنے لگا تم بھی عجیب آدمی ہو یار، جب وہ سامنے تھا تو میں نہیں کرا اس کو، تو اب اس کی مٹی کو کروں گا، اب اس کی خبر کو کیا جائے گا، یہ نہیں ہوتا میرے سے. ارے یار کیا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں یہ بات آئی کہ حبی نسبت کا غالب کرنا اللہ کے ساتھ محبت، اور یہ ذکر کا کثرت سے کرنا محبت کو پیدا کر دیتا ہے، اور محبت کا ہو جانا ذکر کے کثرت کو مستلزم ہے. محبت ہوگی تو آدمی کو یاد کے بغیر چارہ نہیں ہوگا، جی چین نہیں آئے گا اس کو یاد کرنے میں. جتنا زیادہ یاد کرے گا اتنا زیادہ چین آتا جائے گا، جتنا یاد کرے گا اتنا چین بڑھتا جائے گا، بے چینی بھی بڑھتی جائے گی چین بھی اسی میں آئے گا. بے چینی بھی بڑھتی جائے گی چین بھی اسی میں، محبت بڑھتی جائے گی تو بے چینی بڑھتی جائے گی. محبت کا خاصہ بے چینی ہے، وہ حادثہ ہے بے چینی. حاجی صاحب کے اپن وہ جو اشعار پڑھ رہے نہیں تھے اس وقت کلیات امداد میں سے اس میں تھا نہیں, مصیبت ہے مصیبت ہے مصیبت ہے, محبت ایک ایسی چیز ہے. تو وہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا یہ بھی محبت پیدا ہونے کا سبب ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا اور ان کی نعمتوں اور احسانوں کو سوچنا یہ بھی محبت پیدا کرنے کا سبب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مراقبے کی تعلیم دی جاتی, مراقبے نعم الہی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مراقبہ, یہ بھی مراقبات کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. اور مراقبات میں بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مراقبے کا مفہوم کیا ہے. مراقبے کے مفہوم میں بعض لوگوں کو یہ ہے کہ یہ سوچا 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 ختم ہو گیا, اس کے بعد کیا ہے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو سوچنے کے بعد وہ ختم ہو گیا. مراقبے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو سوچنے کا ہے, وہ سوچ سوچ کے ختم کر دینے کا نہیں رہتا, وہ ایک ہی بات کو اتنا ٹک ٹکی باندھ کے سوچتے رہنا, اسی بات کو فوکس کرنا کہ اس کے وہ بات ہی کا ذہن میں تکرار ہوتے رہنا, وہ بات ہی کا ذہن میں استحضار ہوتے رہنا, تو اسی سے متعلق پھر بہت سے اسرار کھلتے ہیں, بہت سی چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مراقبہ, احسانوں کا مراقبہ, یہ احسان ہے یہ احسان ہے, اپنے کو معلوم ہے کہ سب کچھ احسان ان کا ہی ہے, مگر اس کو یاد کرنا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے, ایک ایک کو الگ الگ سے یاد کرنے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی احسان مندی احسان شناسی کا جذبہ بھی آتا ہے اور محبت بھی پیدا ہوتی ہے. محسن سے محبت کرنا انسان کی خصوصیت میں ہے. محسن کا محسن ہونا جیسے ہی پہچانے گا اس سے محبت کرے گا, انسان کی خصوصیت ہے. بھول جاتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت غالب نہیں رہتی. تو مراقبہ نعمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور کثرت ذکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب کرنا ہے. چونکہ حب نسبت کے بغیر ذکر میں حلاوت بھی نہیں ہوتی, نہ دوسری عبادتوں میں حلاوت ہوتی, نہ دوسری عبادتیں صحیح معنی میں ذکر بنتی ہیں. اور حب نسبت کے بغیر توحید کی معرفت صرف جو ہے نا یہ بعض مرتبہ بدتمیز بھی کر دیتی ہے, جیسا کہ شیطان کو کر دیا. اس وجہ سے صوفیہ جو ہے نا اس کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہ مطلب ہے علامہ اقبال کے اس شعر کا کہ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات. شریعت اور دین وغیرہ کی جتنی باتیں ہیں اگر عشق کے بغیر ہے تو یہ تصورات ہے خالی, ہے جان نہیں ہے اس میں, کوئی روح نہیں ہے اس میں کچھ, اور خالی تصور بغیر عشق کے وہ ایک قسم کا بت کدا ہے بول رہے, چاہے وہ نیک باتوں کا ہی بت کدا کیوں نہ ہو. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات, عشق ہے ام الکتاب. تو یہ حب نسبت کا غالب ہونا بہت ضروری ہے, وہ اس کے تعلق ذکر سے. اخلاق ذمیمہ کے اندر ایک خلق ہے برے اخلاق میں حسد. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد, یعنی تم کہو میں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے پناہ مانگتا ہوں. قل ہے نا, قل کے تحت میں ہے سب یہ, قل بڑے تم کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا, آپس میں حسد نہ کرو, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. حقیقت حسد, کسی شخص کی اچھی حالت کا ناگوار گزرنا, کسی شخص کی اچھی حالت کا ناگوار گزرنا. اچھی حالت دینی اعتبار سے ہو, اچھی حالت جو ہے علم کے اعتبار سے ہو, اچھی حالت مال کے اعتبار سے ہو, اچھی حالت صحت کے اعتبار سے ہو, اچھی حالت پوزیشن کے اعتبار سے ہو, خوبصورتی کے اعتبار سے ہو, کھانے پینے کی سہولتوں کے اعتبار سے جو اس کو حاصل ہوتی ہیں, کسی بھی شخص کی اچھی حالت کا ناگوار گزرنا. اور یہ آرزو کرنا کہ یہ اچھی حالت اس کی زائل ہو جائے, یہ دو چیزیں, دوسرا جز ہے یہ اس کا. ناگوار گزرنا بعض وقت طبعی ہوتا ہے, اس کے مقتضا پر عمل نہیں ہے تو حسد کے دائرے میں داخل نہیں ہوا, لیکن اس کے ساتھ اگر یہ حصہ بھی شامل ہو گیا کہ یہ خواہش ہو کہ اس کی حالت زائل ہو جائے, وہ اس کی اچھی حالت ختم ہو جائے, یہ حسد ہے. اس زمانے جاہلیت میں عربوں میں جو خصوصیات تھی جن کا اس زمانے میں جو ہے بڑے بڑے لوگوں میں ہونا بھی متعذر مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ دشمن سے دشمن کو بھی کوئی تکلیف ہوتی تو ان کو خوشی نہ ہوتی، تکلیف کا مطلب یہ اچھی حالت کا ختم ہو جانا، اس پر خوش ہونا ان کے پاس بہت برا تھا، عیب کی بات تھی، دشمن کو تکلیف پہنچی تو خوش ہو رہے، یہ تو کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہوتی. کسی شخص کی اچھی حالت کا ناگوار گزرنا اور یہ عرض کرنا کہ یہ اچھی حالت اس کی زائل ہو جائے، یہ حسد ہے. مجھے ملے نہ ملے اسے بحث نہیں ہے، اس کے ختم ہو جائے بس. حسد کے تین درجے ہیں، ایک کیفیت انسانیہ ہے جس میں انسان معذور ہے، وہ جو شروع کا جو کیفیت ہے. ایک اس کے مقتضا پر عمل ہے، اس میں انسان معذور یعنی گنہگار ہے، اس کے مقتضا پر عمل. ایک اس کے مقتضا کی مخالفت ہے، اس میں انسان معذور ہے، اس پہ ثواب ہے. معذور اجر سے، معذور وزر سے ہے، گناہ لا تزر وازر تم وزر خود، اور معذور عذر سے ہے. ایک حالت میں معذوری ہے، ایک حالت میں معذوری ہے، ایک حالت میں معذوری ہے، یعنی ثواب پانے والا ہوں. حسد کا باعث عموماً تکبر اور غرور ہوتا ہے، یا عداوت اور خباثت نفس. حسد کا باعث خباثت نفس کہ بلا وجہ خدا تعالی کی نعمت میں بخل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو کچھ نہیں دیتا، حق تعالی بھی دوسرے کو کچھ نہ دے. البتہ دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر حرص کرنا اور یہ چاہنا کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے اور مجھے بھی ایسی ہی نعمت حاصل ہو جائے، تو یہ غبطہ اور رشک کہلاتا ہے، اور غبطہ شرعاً جائز ہے. اس کے پاس یہ چیز ہے، خدا کرے مجھے بھی مل جائے. حسد قلبی مرض ہے، اس میں دین کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی. دین کا نقصان تو یہ ہے کہ اس کے کیے ہوئے نیک اعمال ساقط ہو جاتے ہیں، نیکیاں چلی جاتی ہیں اور حق تعالیٰ کے غصے کا نشان بن جاتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ حاسد ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے اور اسی غم میں گھلتا رہتا ہے کہ کسی طرح فلاں شخص کو ذلت و افلاس نصیب ہو. اس طرح عذاب آخرت بھی اپنے سر رکھا اور اپنی قناعت و آرام کی زندگی کو رخصت کر کے ہر وقت کی خلیش اور دنیاوی کوفت خریدی. اسی کو کسی نے کہا ہے، حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہاں میں، رنگ حسد ہے جب تک کہ جان میں. گو بتکلف صحیح اس شخص کی خوب تعریف کیا کرو، جس کے ساتھ حسد محسوس ہوتا ہے اس کی خوب تعریف کیا کرو. نمبر دو، اور اس کے ساتھ خوب احسان اور سلوک اور تواضع سے پیش آؤ، جس کے طرف سے دل میں حسد ہے. حق تعالی شانہ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ متفاوت ہے، فرق کے ساتھ ہے. کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کوئی. امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ الگ الگ ہے، اس لیے سب کو ایک سب چیزیں نہیں دے دی. کسی کو کچھ دے کے امتحان ہے، کسی کو کچھ دے کے امتحان ہے، کسی کو کچھ دے کے امتحان ہے. اور ظاہر ہے جب اس کو کچھ دیا تو کچھ نہیں دیا، تبھی تو وہ کچھ ہوا، نہیں تو سب ہوتا. تو اس کو اس کو کچھ ملا ہے تو کچھ نہیں ملا. تو دوسرے کے پاس کا کچھ جو ہے آپ کے پاس میں وہ نہیں ہوگا چونکہ آپ کا امتحان اس میں نہیں ہے، دوسرے میں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ چیز جو دوسرے کے پاس ہے، آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ مجھے بھی ملے. تو اگر خالی یہ خواہش ہو کہ وہ مجھے بھی مل جاتی تو اچھا تھا، یہ غبطہ ہے، گنجائش ہے شریعت میں اس کی. لیکن اس پر جلن ہونا کہ اس کو یہ ایسا کیوں ملا، یہ حسد ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہے. اللہ کی تقدیر پر اعتراض، اللہ کی تقسیم پر اعتراض، اور اللہ پر اعتراض کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. بھائی تم مجھے بولنے والا کون ہے؟ میں فلاں کے ساتھ کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، میری مرضی ہے، میں جس کے ساتھ جو چاہوں کروں. حسد سے اپنے آپ کو بچانا بہت ہی اہم کام ہونے کے ساتھ ساتھ بہت باریک بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. یعنی آسانی سے طبیعت قابو میں نہیں آتی اس معاملے میں، کیونکہ کیفیات نفسانیاں شامل رہتی ہیں اس میں. تو اس کو خالی غبطے کی درجے تک ہی رکھنا، رشک کے درجے تک ہی رکھنا، اور دینیات کے معاملے میں خاص طور پر، بلکہ دنیاویات میں بھی، خوشی ہونا دوسرے کو کچھ ملنے پر، اس میں دو اعتبار سے معرفت والا حصہ ہے. وہ جو دوسرے انسان ہیں وہ کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں. تو آپ کے اللہ کی مخلوق کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے دوست کے بچوں کو آپ کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر ہونے والے نعمتیں، چاہے دنیاوی ہوں چاہے دینی ہوں، ان سے اگر مجھے خوشی نہیں ہوگی تو میری اللہ سے دوستی میں گڑبڑ ہے، کیونکہ وہ میں اپنے اللہ کی مخلوق نہیں دیکھ رہا ہوں ان کو. میرے اللہ کی مخلوق ہے، میرے اللہ کا گھر ہے، میرے اللہ کا کنبہ ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہوں میں ان کے بارے میں. اچھا، اور اگر مجھے پتا چل جائے کہ آپ کے بارے میں کہ آپ میرے بچوں کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، ان کو فائدہ ہونا نہیں چاہتے، تو آپ کے بارے میں میرا تاثر کیا ہوتا ہے؟ نظر سے گر جاتے. ارے بھائی یہ بندہ اپنا نہیں دکھ رہا، یہ تو مخالفین میں سے ہے. تو اگر میرے بچوں کے بارے میں ہمدردی آپ کے دل میں میں محسوس کروں گا، تو آپ کی ہمدردی اور آپ کے تعلق اپنے دل کے اندر میں محسوس کروں گا. تو اسی لیے صوفیہ نے یہ کہا ہے کہ مخلوق کو نعمتوں میں دیکھ کر خوش ہونا یہ معرفت کی علامت ہے، اور جلنا یہ ناشکری کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نہیں ہونے کی بات ہے. کسی بھی نعمت میں، اپنا ہی جاب ہو، اپنا ہی فیلڈ ہو، اپنا ہی میدان ہے، اپنا ہی کاروبار ہے، اپنی لائن کی چیز ہے، اس میں اس کو مل رہا ہے نا، وہ خوش ہونا، اپنے کو بھی اس کو ملنا، میرے کو ملنا ایک ہی بات ہے. وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، ماشاء اللہ، دیتا تو اللہ ہی ہے، اس نے تو اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں، اس میں اللہ نے اس کو بھی دیا، اس کو بھی دیا. خدا کرے کہ سب مسلمانوں کو ملے، اور غیروں کا اس وجہ سے نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہوتی ہے، لیکن ایک نسبت غیروں کے کسب کی، شرک اور کفر کی ان کے ساتھ میں لگ گئی ہے، تو ان کا اضافہ ہونا نعمتوں میں کفر اور شرک میں اضافے کا باعث ہے، اس لیے اس میں ناپسندیدگی والا رخ آ جاتا ہے. انکا انتظر ہوم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. اگر آپ چھوڑیں گے نا، انکا انتظر ہوم، اگر آپ چھوڑیں گے ان کو تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور کافر فاجر جنیں گے، اور ولا یلد، اور نہیں جنیں گے مگر فاجروں کو اور کافروں کو. ظاہر ہے کہ کھائیں گے پیئیں گے، اس کے بعد مستی کریں گے، اس کے بعد بچے جنیں گے، اور جو جنیں گے وہ کس کو جنیں گے؟ وہ کافروں کو، فاجروں کو جنیں گے. اس لیے تو ان کو مت دے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ہے نا، کافر کو چھوڑ مت. ہے تو وہ بھی مخلوق ہی، لیکن ان کے ساتھ ملنے میں، ان کو ملنے میں جو مل گیا ہے اس پہ اپنے کو کوئی وہی نہیں ہے، تو ڈھیل ہے ویسے ہی. اور مزید ملنے میں خوشی نہیں ہونا کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اس میں کہ یہ جو ہے نا، یہ شرک اور کفر کو بڑھائیں گے، بدتمیزی کریں گے اور کچھ نہیں. ولا یلد الا فاجرا کفارا، کافر فاجر جنیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. بقیہ ایمان والوں میں سے کوئی بھی کسی بھی طرح کا ہو، اسی طرح نیک کاموں کے اندر ہے. نیک کاموں میں اپنے سے نیک کام ہونا جتنا آدمی کو خوش کرے، دوسرے آدمی سے کوئی نیک کام ہونا بھی اتنا ہی خوش کرے. یہ لکھا ہے صوفیہ نے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے سے ہو، دوسرے سے نہ ہو. نہیں، ویسا نہیں ہونے کا ہے. دوسرے سے ہوا تو بھی اتنی ہی خوشی ہے، اپنے سے ہوا تو بھی اتنی خوشی ہے. حق تعالی شانوں کے تصرف میں راضی ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل میں دخل نہیں دینا اور اللہ کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا, ان سب چیزوں کی مخالفت ہوتی ہے حسد میں, کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دخل دے رہا ہے, اللہ کے تصرف پر آدمی شک کر رہا ہے اور اعتراض کر رہا ہے, تنقید کر رہا ہے, جبکہ اس کو کوئی حقیقی پہنچتا ہے ان باتوں میں سے کسی بات. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناگواری کا باعث ہے, اس وجہ سے سارے نیکیاں جو ہے نا وہ ضبط ہو جاتی. اللہ کے طور پر تنقید کا نتیجہ, اعتراض کا نتیجہ نیکیوں کا ضبط ہے. اللہ کے نبی پر کوئی اعتراض کر دیا, بے ادبی کر دیا, تو سارے عمل ضبط ہوتے نہیں ہوتے, ہو جاتے ہیں نا بھائی. تو اللہ پر کریں گا تو انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض انتحبت اعمالکم. اس بدتمیزی کا وبال یہ ہوگا کہ تمہارے عمل ضبط ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو نبی پر اعتراض کرنا یا نبی کے ساتھ بے ادبی کرنا یہ عمل کو ضبط کرتا ہے. تو خدا کے ساتھ اعتراض کرنا, خدا کے ساتھ بے ادبی کرنا یہ عملوں کو کیسا ضبط نہیں کرے گا. اس لیے ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں حسد سے, حسد سے ساری نیکیاں جل جاتی ہیں. یہ بیماری ہے قلب کی بیماریوں میں سے. اس کا سبب کیا لکھا ہے؟ اس کا سبب یا تو تکبر ہوتا ہے, غرور ہوتا ہے, دھوکہ کہ خود دھوکے میں, اور یا پھر جو ہے نا خباثت نفس, کسی کے ساتھ دشمنی, عداوت اور خباثت نفس. یعنی اگر حسد اپنے اندر محسوس ہو تو اپنے اوپر یہ حکم لگا لینا ہے کہ تو خبیث ہے. اگر حسد اپنے اندر ہے تو اپنے اوپر خود ہی حکم لگا لینا ہے کہ تو خبیث ہے. خباثت نفس کا اثر ہے. جب آدمی اپنے کوئی دو چار مرتبہ دن میں خبیث خبیث بولے گا تو سوچے گا یار اس سے نکلو, جان چھوڑاؤ اس سے اپنی, تو یہ تو اپنے اوپر ہی آ رہا ہے, میں خود ہی قبیص ہو گیا اس سے. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ اس کی تعریف کرو اگر کسی خاص شخص کے بارے میں حسد کے جذبات اپنے اندر محسوس ہوتے ہیں. نمبر دو, اس کو ہدیہ تحفے دیا کرو, تب احسان اور سلوک کرنا اس کے ساتھ, اور اس کے سامنے تواضع سے پیش آنا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ سلام کر کے مصافحہ کرنا, اسے سلام اور مصافحے کو بار بار کرتے رہنا, چونکہ مصافحے سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے. مصافحے سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے. سلام مصافحہ, سلام مصافحہ جب ملے, جب خاص طور پر اس وقت آدمی جس کے ساتھ میں حسد کا جذبہ رکھتا ہے اسے کتراتا اصل میں, تو کترانا نہیں ہے بلکہ اس کا آمنا سامنا کر کے سلام کرنا, مصافحہ کرنا, سلوک کرنا, خدمت کرنا, ہدیہ کرنا, تعریف کرنا لوگوں کے سامنے. وہی پھر وہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ یار چھوڑو جان, ان کا معاملہ ہے, وہ جس کے ساتھ جو کر رہے ہیں کرنے, تو اپنے کیا کرنے کا ہے, اپنے بھاؤ کیا جانا. اور پھر وہ پہلو, اگر مسلمان ہے تو وہ پہلو کہ بھائی اگر میں اس سے محبت نہیں کروں گا اور اس کے ساتھ ہونے والے اچھے سلوک سے خوش نہیں ہوں گا, تو وہ خود ہی ان کے پاس, وہ ان کو خود برا لگے گا کہ میں اپنے مخلوق کے ساتھ رحم کر رہا ہوں تو تیرے کو خراب دکھ رہا, تو تو کیسا ہے تو میرے ساتھ, تو میرے ساتھ تیرا معاملہ اچھا نہیں ہے. پھر چھوٹے ہیں یہ مضامین, لیکن بہت کام کے ہیں, ذہن میں رکھنے میں بہت مدد ملتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو پڑھنے میں یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اخلاق ذمیمہ کی, اخلاق حمیدہ کی, جیسا لکھیں گے حضرت, بہت چھوٹے لفظوں میں لکھنا چاہتے ہیں تاکہ یاد رہ جائے, اپلائی کرنے میں سہولت. اور علاج بھی بہت چھوٹے لفظوں میں ہے, بیچ میں کی بات تھوڑی سمجھانے کے واسطے وہ بھی بہت مختصر ہے, سب ملا کے ایک پیج میں ہے. دیکھو حسد کا بیان ڈیڑھ پیج کے اندر ہے, تشریح کے ساتھ ملا کے. طریق علاج تو دو لائن کا ہے, ڈیڑھ لائن کا سمجھ لیجیے, اور حقیقت بھی دو لائن. حقیقت میں کیا ہے؟ کسی شخص کی اچھی حالت کا ناگوار گزرنا اور یہ آرزو کرنا کہ یہ اچھی حالت اس کی زائل ہو جائے. خالی آرزو کرنا, اگر کوشش بھی شامل ہو جائے اس میں تو پھر یہ خالی حسد پہ نہیں رہتا مسئلہ. آرزو کرے تو جو ہے حسد ہی ہے, کوشش کرے تب تو فساد ہے بالکل, اور آگے کی چیز ہے اس سے بھی آگے. کوشش کے اندر عمل عملیات کرا دینا, جادو کرا دینا, ٹونا ٹوٹکا کرا دینا, کوشش کے اندر یہ ہے کہ چغل روک خوری کر کے اس کو گرا دینا، لوگوں کے سامنے اس کی برائی کر کے اس کو پیچھے کر دینا، غیبت کرنا، اسی حسد میں آدمی غیبت بھی کرتا ہے، چونکہ غیبت میں مقصود دوسرے کو بے عزت کرنا ہوتا ہے. ایک کی عزت دوسرے کے ذہن میں کم کر دینا یا ہٹا دینا، یہ غیبت کا موضوع ہے. غیبت ہونے کی غرض یہ ہے، غیبت کی غرض یہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی اس کی بے حیثیت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہ اور یہ عرض، صرف یہ حالت کا ناگوار ہونا اچھی حالت کا، اور یہ آرزو کرنا کہ یہ اچھی حالت اس کی زائل ہو جائے. علاج کیا ہے؟ گو بتکلف صحیح اس شخص کی خوب تعریف کیا کرو اور اس کے ساتھ خوب احسان اور سلوک اور تواضع سے پیش آؤ. یہ اچھا ذہن نشین کر لینا چاہیے. اور اس میں تین درجے انہوں نے بتائے، ایک درجہ معذوری کا ہے، ایک درجہ معذوری کا ہے، ایک درجہ معذوری کا ہے. معذور عذر سے ہے، معذور وزر سے ہے، اور معذور اجر سے ہے. جس کے اندر جو کیفیت انسانیہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، جو فیلنگ ہے، وہ معذوری کی ہے. اور جو اس کے اس جو خواہش ہوتی ہے اس کے مقتضا پر اگر عمل کرے آدمی تو پھر یہ گناہ کا ہے، اور اگر اس کی مخالفت کرے جس میں سلوک کرنا، تعریف کرنا، عاجزی سے پیش آنا ہے، یہ اجر کا درجہ ہے، معذوری کا ہے. دعا کر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. اللهم أعني على تلاوة القرآن وكثرة الذكر لك والشكر لك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. نسألك خير الدنيا والآخرة، نسألك كل الخير لكل مسلم ومسلمة. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين.